الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورة البقرہ کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو. اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، پہلی بات جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، عام حکم نہیں ہے. اہل ایمان کو مدد کی ضرورت ہے، اور کون وہ شخص ہے جسے مدد نہیں چاہیے؟ ہر ایک کی ضرورتیں ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، دینی ضرورتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجتیں ہیں. یہ حاجتیں کس طرح سے پوری ہوں گی اور مصیبتیں پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں، حل پیش کر رہے ہیں. اے ایمان والو، مدد حاصل کرو. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو باتیں بتائی، لیکن یہ بات اللہ نے نہیں بتائی کہ کس وجہ سے مدد حاصل کریں، کیا بات پیش آ جائے جس کی وجہ سے مدد حاصل کی جائے، یہ بات اللہ نے نہیں بتائی. جب اللہ نے نہیں بتائی تو اب یہ مطلق ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اب وہ انفرادی ہو سکتی ہے، اجتماعی ہو سکتی ہے، دنیاوی ہو سکتی ہے، دینی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے. ہر پریشانی کا علاج یہ ہے. اللہ نے پریشانی متعین نہیں کی تو اس کو عام رکھا. مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ نے اس کو عام رکھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی ضرورت ہو، انفرادی، اجتماعی، خانگی، بیرونی اور دنیاوی، دینی، کوئی بھی ضرورت ہو تو دو باتیں ہیں، ان دو باتوں سے اللہ کی مدد آئے گی. پہلی بات صبر ہے اور دوسری بات نماز ہے. اب بتائیں، خود اللہ تعالی علاج بتا رہے ہیں، حل بتا رہے ہیں. یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہوگی اور بڑی غلطی ہوگی ہم حل کہیں اور تلاش کریں. کسی اور جگہ علاج حاصل کرے یہ بڑی ہماری طرف سے غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کا علاج دو چیزوں میں بتا رہے ہیں، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے. صبر کیا ہے، نماز کیا ہے، اس سے متعلق سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، اور یہاں تینوں قسمیں مراد ہیں، بلکہ تین باتوں کا مجموعہ صبر ہے. تین باتیں جب جمع ہوتی ہیں تو صبر کی تعریف صادق آتی ہے. سب سے پہلی بات صبر، صبر کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناجائز خواہشات سے ہر مسلمان اپنے آپ کو روکے، ناجائز خواہشات سے اور گناہوں سے. ناجائز خواہشات کہیں گناہ کہیں بات ایک ہی ہے، تمام گناہوں سے، ناجائز خواہشات سے ہر مسلمان اپنے آپ کو روکے. روکے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے کا موقع ہو، جھوٹ بولنے سے روکے. غیبت کرنے کا موقع ہو، غیبت کرنے سے روکے. حسد کا موقع ہے، حسد سے اپنے آپ کو روکتا ہے. وعدہ خلافی کا وقت ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرنے کا موقع آ گیا لیکن نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ناجائز خواہشات ہیں، یہ گناہ ہیں. تو ناجائز خواہشات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات صبر کے مفہوم میں یہ بات ہے کہ طاعات پر، عبادتوں پر اپنے آپ کو جمائے. طاعات اور عبادتوں پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، تسبیحات، ذکر، تلاوت، ایسی جو منفی عبادتیں ہیں، تو عبادتوں پر اپنے آپ کو جمائے کہ کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، اور موسم تھا کر لیا اور موسم کا حوالہ ہو کر چھوڑ دیا. موسموں کا فرق اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. فرق کیا ہے؟ رمضان میں اور اضافہ ہوگا، رمضان میں اور زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، لیکن جو واجبی عبادات ہیں، واجبی اور ضروری عبادات میں رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں ہے. گناہوں سے بچنے میں رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے. رمضان میں اور زیادہ اہتمام کرے، اور زیادہ رمضان میں بچے تو رمضان میں زیادتی مطلوب ہے. تو عبادتوں پر اپنے آپ کو جمائے اور جمے رہے، یہ صبر کے مفہوم میں دوسری بات ہے. اور تیسری بات، مصیبتیں پیش آ جائیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، خانگی ہو، مصیبتیں پیش آ جائیں، پریشانی آئیں، تو اس وقت شرعی حدود سے باہر نہ ہو، شرعی حدود سے باہر نہ ہو. صبر کا یہ مفہوم ہے. رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، غم کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے مفہوم میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، شرعی حدود سے باہر نہ ہو. حدیث میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تین دن تک غم کیا جا سکتا ہے شرعی حدود میں رہ کر، اب چوتھے دن کرے گا تو شرعی حدود سے باہر ہوگا. اور بیوی ہے، چار مہینے دس دن وہ غم کر سکتی ہے شرعی حدود میں. بہرحال تو صبر کے مفہوم میں تین باتیں آتی ہیں، ان تین باتوں کا مجموعہ ہی صبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کر کے. گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر عبادتوں اور طاعات پر اپنے آپ کو جمع کر اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں قائم رہ کر اور شرعی حدود سے باہر نہ رہ کر. ایک حدیث میں ہے میدان حشر میں ندا دی جائے گی کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. میدان حشر میں محشر میں اعلان ہوگا صبر کرنے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی لوگ کھڑے ہوں گے اس اعلان پر جن میں یہ تین باتیں ہوں گی, جن میں یہ تین باتیں ہوں گی وہی لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے بغیر ان کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں بھیجنے کے بعد پھر حساب کتاب شروع کریں گے. تین باتیں صبر, این الصابرون حدیث میں اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں. تو علماء لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں وہی لوگ کھڑے ہوں گے جن میں یہ تین باتیں ہوں گی. تو سب سے پہلے حساب و کتاب کے بغیر ان کو اللہ جنت میں بھیجیں گے. جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اب حساب کتاب شروع ہوگا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ جانتے ہیں کہ ان کی نیکی کیا ہے, وہ کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ جانتے ہیں. صبر کی تینوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں اللہ جانتے ہیں, اس لیے ان کے تعلق سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ان کو جنت میں بھیجنے کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. لہذا اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ سے صبر کے ذریعے, یہ تینوں باتیں حاصل کی جائیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں, الحمدللہ ہیں, لیکن بہت ناقص ہیں, بہت ناقص ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو چیز ناقص ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا, ناقص چیز کا اعتبار نہیں ہوتا. صحابہ میں یہ چیز کامل درجے میں پائی جاتی تھی. آج ہمارے اندر بھی یہ باتیں ہیں بہت ناقص ہے اور بہت ہی معمولی درجے میں ہے. اس لیے ہماری عبادتوں کا کوئی نتیجہ نہیں اور کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی, حالات جوں کے تو ہیں بلکہ مزید خراب ہو رہے ہیں. لہذا ہم کو سوچنا چاہیے اور بہت ٹھنڈی دل سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں ان کا علاج کیا ہے. ان کا علاج روڈ پر اور گلی کوچوں میں احتجاج کرنا نہیں ہے, مظاہرہ نہیں ہے, اور کہیں جلوس کی شکل میں جانا نہیں ہے, کوئی جلسہ کرنا نہیں ہے. اللہ نے خود علاج بتایا ہے, حل بتایا ہے. اس لیے اللہ سے ہی معلوم کریں تو اللہ تبارک و تعالی بتا دیے ہیں تو پھر اس پر عمل کریں گے تو مصائب دور ہوں گے, پریشانیاں دور ہوں گی. لہذا ہم کو یہاں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ, لوگوں اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اور یہ بھی یاد رکھو یہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. ہاں جو واقعی دل سے مسلمان ہیں ان پر بھاری نہیں ہے, جن کے دلوں میں خشوع ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آج ہمارے اوپر یہ بھاری ہے. کیوں؟ ہمارے اندر خشوع نہیں. اس لیے خشوع اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور استحضار پیدا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو اور یہ استحضار آئے کہ ایک دن مرنا ہے اور ایک دن حساب و کتاب دینا ہے. خشوع, خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ اس کو بتا رہے ہیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربیم وانہم الیہ راجعون, کہ جن کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر خشوع ہوتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں, الذین یظنون, یعنی ان لوگوں کا یہ پکا خیال ہے, یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملنے والے ہیں اور اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں. دو باتیں, یعنی ایک تو موت کا سامنا ہے اور موت آئے گی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تمام اعمال کا جواب دینا ہے. تو دو باتوں کا تصور, ایک موت کا مرنے کا اور ایک حساب کتاب دینے کا, جواب دینے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو باتیں جن میں ہوتی ہیں وہ خاشعین ہوتے ہیں, خشوع کرنے والے ہوتے ہیں, جن کے اندر خشوع ہوتا ہے ان کے لیے صبر بھاری نہیں, نماز بھاری نہیں. اس لیے اللہ سے مانگے, اے اللہ صبر ہمیں نصیب کیجئے, اے اللہ نماز حقیقی نماز ہمیں نصیب کیجئے. اللہ سے مانگ کر اللہ تبارک و تعالی نے جو علاج, جو طریقہ, جو حل بتایا ہے اسے اپنائے. تو یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات اللہ فرماتے ہیں والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو, اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے. علماء مفسرین لکھتے ہیں نماز بھی صبر میں داخل ہے, اس لیے کہ تمام عبادتوں پر اپنے آپ کو جمانا صبر کے مفہوم میں دوسری بات ہے. تو عبادتوں میں نماز بھی ہے, پھر بھی نماز کا الگ تذکرہ کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں جو واقعی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہو جائے گا, آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو جائے گا, دیگر صفتیں اس کو آسانی سے حاصل ہوں گی. دوسری جو تقویٰ کی باتیں ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جائیں گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں صبر کے مفہوم میں نماز بھی ہے, لیکن نماز کو بہت اہتمام سے پڑھو, نماز کا خیال رکھو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ مسلمانوں کو ایسے جوڑا ہے کہ قدم قدم پر نماز آتی ہے. پانچ نمازیں ہیں دنوں رات میں, پانچ نمازیں ہیں. وقفہ وقفہ سے غفلت دور کرتی ہیں. وقفہ وقفہ سے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, وقفہ وقفہ سے نماز کیوں رکھی گئی, تاکہ غفلت دور ہو جائے. اور اللہ خود کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے میری یاد تازہ ہوتی ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو میری یاد کے لیے. تو اللہ کی یاد آئے ایسی نماز پڑھی جائے, ایسی نماز نہیں پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو یاد تھی وہ بھی ختم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی سے غفلت ہو جائے, ایسی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میری یاد قائم کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ کی یاد میں اضافہ ہونا چاہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, پانچ نمازیں ہو گئی, سورج گرہن ہو جائے نماز کسوف ہے, چاند گہن ہو جائے نماز خسوف ہے. آدمی پریشان ہے کہ نفع کا پہلو ہے یا نقصان کا پہلو ہے, کوئی پہلو متعین نہیں ہے. نماز استخارہ ہے, آدمی کے سامنے کوئی حاجت ہے اور حاجت اللہ سے مانگے نماز حاجت ہے, گناہ کر لیا اور اس سے گناہ ہو گیا نماز توبہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہر مسلمان کو قدم قدم پر نماز سے جوڑا ہے, نماز سے دور نہیں ہے مسلمان, قدم قدم پر نماز سے جوڑا ہے. نماز بہت اونچی عبادت, بہت عرفہ اور اعلی عبادت ہے, اس لیے نماز سے ہمارا تعلق ایسا ہو جیسے مچھلی کو پانی سے. مچھلی کو جیسے پانی سے تعلق ہے, مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, ایک مسلمان بغیر نماز کے زندہ نہیں رہ سکتا. نماز سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے بتایا اللہ نے میری مغفرت کی. پوچھا کہ کس سبب سے مغفرت کی؟ تو کہا اور باتیں تو سامنے نہیں آئی, بس تہجد کی دو رکعتیں کام آئی. اور باتیں یعنی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ اور بہت ساری باتیں بیان کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں وما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها بالاسحار, ہم کو وہی دو رکعتیں نفع پہنچائی جو ہم اخیر رات میں پڑھتے تھے. وما نفعنا الا رکعات, فرماتے ہیں بس تہجد کی دو رکعتیں کام آئی. تہجد کی دو رکعتوں میں اللہ اکبر کیا تاثیر ہے. اس لیے نماز سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے, لیکن اللہ ہمیں معاف کرے ہم نماز رسمن رواجن پڑھتے ہیں, حقیقی نماز ہماری نہیں ہے. اور حدیث میں ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اذا حزبہ امر صلى, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی, کوئی گھبرا دینے والا معاملہ سامنے آتا, آپ فوری نیت باندھ لیتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں, معصوم ہیں, مغفور ہیں, مرحوم ہیں. اللہ سے ویسے بھی دعا کرتے تو دعا قبول ہوتی, لیکن حدیث میں ہے جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا اللہ کے پیغمبر نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرا علاج بتا رہے, والصلاۃ, نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. لہذا ایک تو ہم اہتمام کریں کہ ہم پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں, اور جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھیں. پہلے کی سنتیں, بعد کی سنتیں پڑھیں. وقت ہے نفل پڑھیں, اور وقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, اور نماز بڑھائیں. اور نماز بڑھا کر ہم اللہ سے دعا کریں جب بھی کوئی دینی دنیاوی پریشانی آئے. اور آج جو حالات ہیں, آج دن کہنا تو مشکل ہے, وقت وقت میں حالات آ رہے ہیں, یعنی گھنٹہ گھنٹہ ایسا آ رہا ہے کہ اگلا جو وقت ہے وہ کیا حال لے کر آ رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے, مصیبتیں ہی آ رہی ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان, ہر مومن یہ عہد کرے کہ ہر کوئی بھی پریشانی کی خبر سننے میں آئے, فوری دو گانا ہم نیت باندھ لیں, اور اچھی طرح سے وضو کر کے دو رکعتیں پڑھیں, اور دو رکعتیں پڑھ کر اپنی حفاظت اور پوری امت کی حفاظت, پوری دنیا کے مظلوموں کے حق میں مدد کی دعا کریں. یہی اصل علاج ہے. احتجاج نہیں ہے, مظاہرہ نہیں ہے, جلوس نہیں ہے, جلسے نہیں ہے, غیر مسلموں کے سامنے اپنی باتیں کہنا یہ کوئی علاج نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ ثابت کرنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی ہے, مکی زندگی, مدنی زندگی, یہ دو زندگیاں ہیں. مکی زندگی 13 سال آپ رہے ہیں, یہ مکی زندگی ہے. مدنی زندگی 10 سال رہے ہیں. مکی زندگی, علماء لکھتے ہیں آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسے مکی زندگی کہیں تو بیجا نہیں ہے. آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں مکی زندگی سے تعبیر کریں تو بیجا نہیں ہے. تو اب مکی زندگی میں پیغمبر کیا کیے تھے, مدنی زندگی میں کیا کیے تھے, وہی کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور اس کے علاوہ کامیابی بالکل نہیں ہے, بلکہ ناکامی کے راستے اور ہم کھول رہے ہیں. ناکامی کے راستے, مصیبت کے راستے ہم اور کھول رہے ہیں. مکی زندگی اٹھا کر دیکھیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور ایسے لوگوں سے جو خون خوار تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور بیت اللہ میں پہنچ کر دو رکعتیں ادا کرنا مشکل، وہاں پہنچ کر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنا مشکل، اور آئے دن مظالم ہی مظالم، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احتجاج نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جلوس نہیں نکالا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بس اللہ سے رجوع ہوتے رہے، اور صحابہ کو حکم دیا، صحابہ بھی اللہ سے رجوع ہوتے رہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مدنی زندگی عطا فرمائی، اور جب مدنی زندگی آئی 10 سالہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر میدان میں آئے، اور جس طرح سے آئے تاریخ سیرت ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ کی قسم ہے مکی مدنی زندگی کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہم حل تلاش کرنا چاہیں گے، حل حاصل نہیں ہوگا، حل نہیں ملے گا، علاج حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے ہوں گے، اور مصائب اور پریشانیاں کھڑی کرنے والے ہوں گے، اس لیے دیکھیں یہ مصائب یا اللہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہم خود سبب بنے ہیں، ہمارے عقائد خراب، ہمارے معاملات خراب، ہماری معاشرت خراب، ہمارے اخلاق خراب، جب یہ سب خراب ہیں تو پھر خراب بیج بونے کے بعد اچھے پھل کیسے آئیں گے، بیج خراب ہو اور بیج کڑوے پھل کا ہو، میٹھا پھل کیسے آئے گا اور اچھے پھل کیسے آئیں گے، اللہ نے دماغ دیا ہے سوچئے، اللہ نے عقل دی ہے غور و فکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگیے، الحمدللہ ابھی سر سے اوپر پانی نہیں گیا ہے، ابھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ سے رونے کا ابھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ ہم دوسری خبریں ہی سنتے 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 کہیں ہمارے اوپر ہی حالات نہ آ جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، آج تجارتی حالات بہت خراب ہیں، مسلمان کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، ملازمتیں خراب ہیں، اور تجارت اور ملازمتوں کے علاوہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اور اولاد صحیح نہیں ہے، موبائل فون اور دوسری ناجائز چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، عورتیں حیا کے ساتھ نہیں ہیں، اور خود ہم پابند شرع نہیں ہیں، یہ سب ہمارے ارد گرد خندق خندق موجود ہیں اور گڑھے کھدے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یہ دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے صبر کے مفہوم میں جو باتیں آئی ہیں ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، نماز کا اہتمام ہوگا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ صابرین، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، دشمن قوی قوی سے دشمن قوی سے قوی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مکڑی کے جالی کی حیثیت اس کی نہیں ہے، اس لیے کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است، دشمن اگر مضبوط ہے، محافظ حفاظت کرنے والا اس سے لاکھوں گنا قوی ہے، اس سے لاکھوں گنا مضبوط ہے، اس لیے پھر سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر موقع پر نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، آج ہماری صلاۃ الحاجت ختم ہو گئی، صلاۃ التوبہ ختم ہو گئی، فرض نمازیں ختم ہو گئی ہیں، پھر دوبارہ ہمیں اس بات کو یاد کرنا ہوگا، اور بھولا ہوا سبق پھر سے پڑھنا ہوگا کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اپنائے اسی طریقے کو اپنانا ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر غفلت طاری ہے، اور غفلت دور ہو اس کے لیے کوشش کی جائے، اور اللہ سے مانگے، اور قرآن پاک میں ہے پیغمبر سے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُمْ وَالْغَافِلِينَ، اے پیغمبر آپ غفلت کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جائیے. اللہ اکبر، پیغمبر کہیں غفلت کر سکتے؟ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ہما شما اور ہم اور آپ کس قدر غفلت کرنے والے ہیں، سوچ کر دیکھیے، غفلت دور ہو. اس سلسلے میں شمائل ترمذی، ترمذی شریف حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. دو محدث، ایک کا نام محمد ابن فضل اور دوسرے کا نام یحییٰ ابن معین، بہت بڑے محدث ہیں. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو چوتھے امام ہیں، یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے محمد ابن فضل سے ایک حدیث سننے کا ارادہ کیا، ہم زمانہ ہیں لیکن ایک حدیث ان کے پاس تھی، اس حدیث کو سننے کی خواہش ہوئی. تو یحییٰ ابن معین گئے اور محمد ابن فضل رحمہ اللہ سے درخواست کی، حماد ابن سلمہ کی جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں، راوی کا نام بھی بتا دیا، حماد ابن سلمہ کی جو روایت آپ بیان کرتے ہیں وہ روایت مجھے سنائیے. تو محمد ابن فضل وہیں بیٹھ کر روایت سنانا شروع کیے، وہیں بیٹھ کر حدیث سنانا شروع کیے، تو یحییٰ ابن معین نے کہا نہیں، میں زبانی سننا نہیں چاہتا، آپ اپنی کاپی لے کر آئیے، کاپی دیکھ کر سنائیے، آپ جو کاپی میں لکھے ہیں کاپی دیکھ کر سنائیے. تو محمد ابن فضل کہنے لگے کاپی تو اندر ہے، کہا لے آئیے. تو محمد ابن فضل اٹھ کر گئے کاپی لانے کے لیے، دروازہ تک پہنچے ہوں گے، یحییٰ ابن معین دوڑ کر گئے، ان کے کپڑے پکڑ لیے، کپڑے پکڑ لیے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پہلے زبانی سنائیے پھر کاپی لا کر کاپی سے دیکھ کر سنائیے، نہیں معلوم آپ کے لانے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں نہیں معلوم ہے، اس لیے پہلے زبانی سنائیے پھر اندر سے کاپی لا کر سنائیے. یہ ہمارے بڑوں کے حالات ہیں، کتنے اللہ والے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، ہر ہمیشہ موت کا استحضار رہتا تھا، خوف رہتا تھا. آج ہم پر غفلت چھائی ہوئی ہے، اس لیے ہم تبصرے کرتے ہیں اور حالات سنتے ہیں، اور تبصرے اور حالات سن کر صحیح حل اور صحیح علاج کیا ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اللہ سے دعا مانگے اور ابھی سے ہم نیت کر لیں، ہم فرض نمازوں کی اور سنن موقعدہ کی کم از کم پابندی کے ساتھ ہم دو گانا نماز پڑھ کر اللہ کے حضور مانگیں گے. اور ملک شام کے مظلومین کے حق میں بھی وہی دعا ہے، برما کے مظلومین کے حق میں بھی وہی دعا ہے، اور دنیا بھر کے مظلومین کے حق میں بھی وہی دعائیں ہیں. ہم دو گانا پڑھ کر اللہ سے دل و جان سے پورے خشوع اور خضوع سے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اور ہماری نسل در نسل کی اور تمام مسلمانوں کی جملہ آفات سے بھرپور اور ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا.